grabbing something.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي التهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں ایک نور اور دوسرے وہ کتاب جو مبین ہے یعنی کھلی ہوئی واضح اور آشکار عزیزان محترم اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس موضوع کے تحت میں آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کر رہا تھا وہ ہے قرآن و اہل بیت سے تمسک اور ہماری عملی زندگی اس موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں یہ تجزیہ پیش کر رہا تھا کہ اگر ہم پر بے عملی کا الزام عائد ہوتا ہے تو کیوں تو اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو چند خاص احکام و عبادات کی حد تک محدود کر دیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جن عبادات کو ہم انجام بھی دیتے ہیں ان کی روح ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی ہے یہ ایک عمومی تجزیہ تھا جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق پوری امت مسلمہ سے تھا پورے عالم اسلام سے لیکن چونکہ ہم خاص طور پر قرآن و اہل بیت سے تمسک کا دعویٰ رکھتے ہیں لہذا ہمیں اپنی صورتحال کا الگ سے بھی تجزیہ کرنا ہوگا عام مسلمانوں میں اور ہم میں ایک فرق ہے جب سرکار ختمی مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
محمد والے محمد.
اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عام مسلمانوں نے یہ کہہ کر اپنا دامن بچا لیا اہل بیت سے کہ پیغمبر اپنے بعد کے لیے کسی کو اپنا جانشین, اپنا وصی, اپنا خلیفہ اور امت کا کوئی پیشوا اور رہبر معین کر کے نہیں گئے. اس نظریے سے انہوں نے اپنے اوپر خود ہدایت کے دروازے کو بند کر لیا. قرآن اور سنت سے تمسک کی بات کہی گئی لیکن ایک زندہ الہی نمائندے کی موجودگی اور اس کی ہدایت کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا. ظاہر ہے کہ قرآن مرکز ہدایت ہے لیکن اللہ کی خاموش کتاب ہے. سنت بھی اگر صحیح شکل میں ہم تک پہنچی ہو تو وہ بھی ہدایت کا سر چشمہ ہے لیکن وہ بھی خاموش اور ساکت ایک چیز ہے. قرآن اور سنت دونوں محتاج ہیں اس بات کے, دونوں کی ضرورت اس بات کی کہ ان کا کوئی ترجمان ہو, کوئی عملی طور پہ ان کے احکام اور ان کے قوانین کو پیش کرنے والا ہو, کوئی قرآن کی حدیث کی عملی تفسیر پیش کرنے والا ہو, کوئی ایسا ہو جو ان کی بنیاد پر اس طرح سے عمل پیش کرے کہ خود نمونہ عمل بن کے سامنے آئے. تو یہ ان کی کمی تھی, یہ ان کی محرومی تھی جو انہوں نے اپنے کو ہدایت کے عظیم سرچشمے سے محروم کر لیا. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بعد اہل بیت کی ولایت اور ان کی ہدایت و رہبری کی ضرورت کو محسوس کیا اور ہمارے یہاں اس بات کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ پیغمبر جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے بعد کے لیے امت مسلمہ کا ہادی اور رہنما معین کر کے گئے, اپنا وصی, اپنا جانشین, اپنا خلیفہ معین کر کے گئے, اعلان کر کے گئے. غدیر کا میدان اس کا واضح ثبوت ہے. تو جہاں تک قرآن و اہل بیت سے تمسک کی بات ہے تو اس کے پہلے دو مرحلوں میں تو شاید ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقیدے کی حد تک بھی ہم قرآن و اہل بیت سے متمسک ہیں, زبان سے اظہار کی حد تک بھی ہم قرآن و اہل بیت سے متمسک ہیں, لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو عمل کے میدان میں یا تو دور دور تک ہمارا کوئی عکس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور یا پھر اگر کوئی تصویر دکھائی بھی دیتی ہے تو بہت ہی دھندلی, بہت ہی غیر واضح. اور عزیزان محترم, ہم عمل کی منزل میں اتنا پیچھے ہیں. میں گفتگو خاص طور پہ ان لوگوں کی کر رہا ہوں, ان دوستداران اہل بیت کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق بر صغیر کی سرزمین سے, چاہے وہ دنیا کے جس گوشے میں بھی آباد ہو. کہ جب بے عملی کی صورتحال کو دیکھا جاتا ہے اور ایسے میں عام مسلمانوں سے اگر کمپیریزن کیا جائے اور تقابل کیا جائے تو ہم عمل کی منزل میں ان سے بھی پیچھے نظر آتے ہیں. یعنی جتنے اسلام کو وہ فالو کرتے ہیں, جتنا دین وہ فالو کرتے ہیں, جس شکل میں وہ فالو کرتے ہیں, ہم اتنا دین بھی فالو نہیں کرتے. ہمارے یہاں عمل کی منزل میں اتنا اسلام بھی نظر نہیں آتا ہے. ہم اتنے دین کی پیروی کو بھی اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے. اے کاش کہ ہم بہت بڑے نمازی ہی بن کے سامنے آتے, اہل بیت والے ہیں, قرآن بھی ہمارے پاس ہے. اے کاش کہ ہم روزے کی منزل میں اپنی ایک پہچان رکھتے. اے کاش کہ ہم حج جیسی عظیم عبادت کے سلسلے میں اپنی ایک شناخت پیدا کرتے. لیکن یہ ظاہری اعمال و عبادات کہ جنہیں مسلمان انجام دیتے ہیں, عام مسلمان, ہم اس میں بھی پیچھے. اور ایک وہ زمانہ گزرا ہے کہ جس میں ہماری بے عملی ہمارے اوپر بہت سے عائد ہونے والے الزامات کا سبب بن گئی. لوگوں نے دیکھا کہ ہم مجلسیں تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, شب داریاں تو کرتے ہیں, پوری رات جا کے ذکر حسین میں بسر کرتے ہیں لیکن نماز صبح کی اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی. ہم ماتم تو کرتے ہیں لیکن مصلی عبادت ہم نہیں بچھاتے ہوئے دکھائی دیتے. تو یہ سارے کے سارے وہ مسائل تھے کہ جس نے پوری شیعت پہ یہ الزام عائد کیا کہ شیعوں کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, شیعوں کا روزے سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں, کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. دیکھیے چھوٹے چھوٹے لوگ معاشرے کے, وہ بھی آپ کے سلسلے میں, دین کے سلسلے میں اور بے عملی کے سلسلے میں کس کانسیپٹ میں مبتلا تھا. لکھنؤ کا واقعہ ہے, ایک صاحب کے جو اتفاق سے نماز پڑھتے تھے, باہر سے تشریف لے آئے لکھنؤ, لکھنؤ کے جسے کسی زمانے میں شیعت کا مرکز سمجھایا تھا, باہر سے لکھنؤ تشریف لے آئے. نماز کا وقت ہو رہا تھا, اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں تھا, لہذا وہ جلدی سے تانگے پہ آ کے بیٹھ گئے اور تانگے والے سے کہنے گئے ہمیں جلدی سے پہنچا دو کسی ایسی جگہ جہاں میں نماز پڑھنا ہوں, پر جہاں میں نماز پڑھتا ہوں کسی مسجد میں, اور یہ بتاؤ کہ شیعوں کی مسجد کہاں ہے. اب آپ سنیے تانگے والے کا جواب. تانگے والا کہتا ہے کہ اگر آپ کو شیعوں کی مسجد میں جانا ہے تو میں آپ کو ایک پہچان بتا دیتا ہوں, اور وہ پہچان یہ ہے کہ جو مسجد سب سے زیادہ بدحالی کی شکار دکھائی دے, بوسیدہ ہو, گری پڑی ہو, ویران ہو, بس سمجھ لیے کہ بھائی شیعوں کی مسجد ہے. اب بتائیے اس تھانگے والے کے ذہن میں بھی ہماری بے عملی کا کیا تصور پایا جاتا ہے. جو مسجد سب سے زیادہ ویران ہو, جس میں کوئی نماز پڑھتا ہوا نہ دکھائی دے, جو خستہ حال ہو, سمجھیے وہ شیعوں کی مسجد ہے. یہ پہچان تھانگے والے نے بتائی. ہاں میں ہوتا تو میں اس میں ایک پہچان کا اور اضافہ کر دیتا, خاص پہچان, کہ جس میں پھر کوئی شبہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا, بالکل ایگزیکٹ آدمی وہاں پہنچ جائے. اس نے کہا کہ آپ ایسی مسجد چلے جو ویران ہو, میں اس میں اس پہچان کا اضافہ کر دیتا کہ ایسی مسجد میں چلے جاؤ کہ جہاں آپ کو محراب میں بہت ساری اگربتیاں اور موم بتیاں بکھری ہوئی دکھائی دیں. عزیزان محترم, اگربتی اور موم بتی کا نماز سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, مگر ہاں شب جمعہ مانگی جانے والی منتوں و مرادوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. اے صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد,
صلی اللہ محمد والے محمد.
نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مسجد میں شب جمعہ جا کے محراب میں پھول کا ایک ہار ضرور چڑھائیں گے اور اگربتی موم بتی ضرور روشن کریں گے. تو ہماری مسجدوں کی ایک خاص پہچان ہے. لیکن یہ بات آج سے 30 سال پہلے کی تھی. آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں, اب ہماری عملی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے الحمدللہ. آج کے دور میں ہم بہتری کی طرف جا رہے, امید افزا صورتحال ہے. اب ہم ویسے بے نمازی نہیں رہے جیسے بے نمازی سمجھے جاتے تھے, اب ہم ویسے بے روزے دار نہیں رہے, بے روزے کے نہیں رہے جیسے پہلے سمجھے جاتے تھے. حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, زیارتیں بھی کر رہے ہیں, مجلسیں بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. ہماری بچیاں کافی حد تک حجاب کی پابندی کر رہی ہیں. ہماری وہ نسل کہ جو اس 30 سال سے پہلے تربیت پا کے جوان ہوئی, آج وہ بوڑھی ہو چکی ہے. ان بوڑھوں میں نماز روزے اور حجاب کی پابندی کی زیادہ اہمیت نہیں ہے, لیکن آج کے دور کے بچے, اس 30 سال کے اندر پیدا ہونے والے اور جوان ہونے والے بچے, ان کے ذہن میں اسلام کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, ان کے ذہن میں عمل کی ایک تصویر پائی جاتی ہے. وہ واجبات بھی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں, محرمات سے اپنے آپ کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ان بچیوں میں حجاب بھی پایا جاتا ہے, ان لوگوں میں نماز اور روزے کا بھی تصور ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہندوستان اور پاکستان اور بہت سی جگہوں پہ یہ صورتحال پیش آئی کہ بیٹوں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے تو شرمندگی میں باپ کو نماز گزار بننا پڑا. بچیوں نے حجاب کرنا شروع کیا ہے تو شرم میں ماں کو بھی اپنے سر پہ اسکار باندھنا پڑا. یہ صورتحال پیش آئی ہے. لیکن یہ صورتحال کیوں پیش آئی؟ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ یہ اچانک آسمان سے کوئی اللہ کا فرشتہ آ گیا تھا, کوئی پیغمبر آ گیا تھا, کہ جس نے مثال کے طور پہ عصائے موسیٰ کی طرح سے معجزہ دکھا دیا اور ہماری پوری قوم بے دین سے دیندار بنتی چلی جا رہی. عزیزان محترم, دعا دیجئے اس اسلامی انقلاب کو جس کے اثرات صرف اور صرف اس سرزمین تک محدود نہیں رہے جہاں وہ انقلاب برپا ہوا تھا, بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان پر اس کے اثرات مرتب ہوئے, اور مسلمان تو مسلمان دوسری قومیں حتیٰ کہ ہندو جیسے کفار و مشرکین بھی دین و مذہب کی بات کرنے لگے. تو یہ دین ہے انقلاب کی جو ہمارے ذہنوں میں تبدیلی آئی, ہماری فکر میں تبدیلی آئی, ہمارے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئی, اور اس نے ہمیں عمل کی منزل میں لا کھڑا کیا. لیکن یہ تبدیلی یہ انتہائی معمولی نوعیت کی, یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, یہ مطلوبہ صورتحال نہیں ہے. اس لیے کہ یا تو بے حد معمولی صورت نوعیت کی ہے یہ تبدیلی, اور یا پھر بے حد سست رفتار سے. تو عزیزان محترم, عمل کی منزل میں ہم پہلے بھی پیچھے تھے اور آج بھی ہماری صورتحال زیادہ بہتر نہیں ہے. اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس واقعیت کو, اس سچائی کو ذہن میں رکھیے. اور ہم پہ ذمہ داری زیادہ کیوں عائد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم مکتب ولایت و رہبری کے ماننے والے ہیں. ہم نے قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کیا ہے. جب ہم مکتب ولایت و رہبری کے ماننے والے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے, ہمیں معصومین نے کیا کچھ نہیں دیا ہے. اس مکتب ولایت و رہبری کے نتیجے میں کون سی ایسی عظیم دولت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اگر تمام چیزوں سے قطع نظر کر لیجئے, صرف ایک دولت کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. کربلا کے نام پر اللہ کی طرف سے ایک ایسا عظیم سرمایہ ہمیں مل گیا ہے جس کے ذریعے سے ہم خود اپنے آپ کو بھی بدل سکتے ہیں, اور نہ صرف اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں بلکہ پوری کائنات کو بدل سکتے ہیں.
محمد والے محمد صلوات,
اللہم صل علی محمد والے
محمد. ایک عیسائی مفکر جو کربلا کا مطالعہ کرتا ہے, کربلا کی اسٹڈی کرتا ہے, کربلا کو پڑھتا ہے, تو آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے, یہ ریمارکس دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حسین جیسی عزیز, کربلا کس کی قربانیوں کے توفیر میں ہمیں ملی, امام مظلوم کی قربانیوں کے صدقے میں کربلا جیسی عظیم دولت حاصل ہوئی. کربلا کی قدر و قیمت کو محسوس کیجئے, کتنا عظیم سرمایہ ہے. اس لیے کہ اس سرمایہ کے حصول کے لیے کتنی عظیم قیمت دی گئی ہے. کوئی امام مظلوم کی جان کی قدر و قیمت کو پہچان سکتا ہے؟ ایک جناب موسیٰ, قدرت نے انہیں پیدا کرنا تھا اور بچانا تھا دشمن کے شر سے, تو ان کی حفاظت کے لیے 70,000 بچے قربان کیے گئے. توجہ, ایک جناب موسیٰ, ان کے دھوکے میں فرعون کی طرف سے 70,000 بچے قتل کیے گئے کہ یہ موسیٰ نہ ہو, وہ موسیٰ نہ ہو, وہ موسیٰ نہ ہو. لیکن قدرت نے آخر میں انہی بنی اسرائیل میں موسیٰ کو پیدا کیا, اور اسی موسیٰ کی فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی. یہ ہے جناب موسیٰ کی جان کی قیمت, 70,000 بچے جس پر قربان ہوں. ایک نبی جو فخر انبیاء ہے, سردار انبیاء ہے, سرتاج انبیاء ہے, اس کا چھوٹا نواسا, اس کی جان کی قدر و قیمت کوئی پہچان سکتا ہے, بتا سکتا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں, پیغمبر سے خطاب ہوا حدیث قدسی میں, لولا لما خلقت الافلاک, میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو, کائنات کو, زمین و آسمان کو, سورج و چاند کو, کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی. اور اس کے علاوہ حدیث قدسی میں پیغمبر قدرت اپنے ملائکہ اور فرشتوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں, انی وائز اعلمو یا ملائکتی و سکانا سماواتی, اے میرے ملائکہ, اے میرے آسمان کے رہنے والوں, جان لو وعزتی وجہ اللہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا مریرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت اولاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصۃ میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا, میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں تنا, میں نے دریا و سمندر نہیں جاری کیے, میں نے سورج اور چاند کی قندیلیں نہیں روشن کی. صلی اللہ علیہ محمد والا, میں نے سبزوں کا مخمل نہیں بچھایا, میں نے کشتیاں نہیں چلائی, یہ سب کچھ ان میں سے کچھ نہیں کیا, مگر ان پنجتن کی بدولت ان کے انوار کے صدقے میں جو آج زیر کے ساتھ اکٹھا ہے. توجہ, تو اسے پتا چلا کہ یہ پوری دنیا, پوری کائنات, یہ عالم ہست و بود محمد والے محمد کے صدقے میں پیدا ہوا اور انہی کے صدقے میں قائم ہے, انہی سے پوری کائنات کو حیات کی بھیک ملی ہے, زندگی کی بھیک ملی ہے, اور آج ہم انہی سے دین حاصل کر رہے ہیں. توجہ, تو ان کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی جو اس پوری کائنات کے لیے علت غائی قرار دیے گئے ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, کوئی ان کے ایک خون کے قطرے کی بھی قیمت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ حسین کا وہ خون جو کربلا میں دین کے تحفظ کے لیے بہایا گیا تھا وہ کتنا قیمتی تھا. تو عزیزان محترم, امام مظلوم کی عظیم ترین اور قیمتی ترین قربانیوں کے نتیجے میں کربلا ہم تک پہنچی, اور کربلا کو پڑھنے والا عیسائی مفکر یہ کہتا ہے کہ کربلا جیسی شخصیت, کربلا جیسی چیز جو حسین کی قربانیوں کے نتیجے وجود میں آئی ہے, حسین جیسی شخصیت اگر ہم عیسائیوں کے پاس ہوتی تو ہم پوری کائنات کو عیسائی بنا کے رکھ دیتے. یعنی کتنا ڈوب کے اس نے کربلا کو پڑھا ہے, غیر کربلا کو سمجھ لے, اور ہم جو کربلا والے ہیں اپنے کو کربلا کا پیروکار کہتے ہیں. عزیزان محترم, ہم کربلا کو نہ سمجھ سکے یہ افسوس کی بات یہ نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے زبان پہ کربلا کی لفظ جاری ہوتی ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو کربلا کی معنویت سے واقف ہیں؟ کربلا میں کیا کچھ نہیں ہے. کربلا دیکھنے میں بظاہر ایک لفظ ہے, کربلا خاری میں موجود ایک خطہ ارضی ہے, ایک چھوٹا سا شہر ہے, لیکن حضیران محترم کربلا صرف ایک لفظ نہیں ہے, کربلا صرف ایک شہر نہیں ہے, بلکہ کربلا تاریخ کا ایک عظیم کردار ہے, اور کربلا کے دامن میں انسان کی فلاح و بہبود اور کامیابی کے تمام اسرار و رموز پوشیدہ ہیں. کیا کچھ کربلا میں نہیں ہے؟ کربلا میں دین بھی ہے, کربلا میں آخرت بھی ہے, کربلا میں دنیا کی کامیابیاں بھی ہیں, کربلا میں زندگی کا درس بھی ہے, کربلا میں آزادی کا فلسفہ بھی ہے, کربلا میں بشری اوتار بھی ہیں, کربلا میں انسان کی سربلندی کا راز بھی ہے, سب کچھ کربلا میں. کربلا میں دین ہے تو دین کے جزیات بھی ہیں, دین کے کلیات بھی ہیں, کربلا میں عقیدہ بھی ہے, کربلا میں عمل بھی ہے, کربلا میں اصول بھی ہیں, کربلا میں فروع بھی ہیں, کربلا میں توحید بھی ہے, کربلا میں عدل بھی ہے, کربلا میں نبوت بھی ہے, کربلا میں رسالت بھی ہے, کربلا میں عصمت بھی ہے, کربلا میں امامت بھی ہے, کربلا میں ولایت بھی ہے, کربلا میں عقیدہ معاد بھی ہے, کربلا میں دوزخ کا بھی تصور پایا جاتا ہے, کربلا میں جنت کا بھی تصور پایا جاتا ہے, کربلا میں برزخ بھی ہے, کربلا میں محشر کا بھی عقیدہ ہے, کربلا میں صراط کی بھی گفتگو ہے, کربلا میں میزان کی بھی بات ہے, کربلا میں کوثر و تسنیم و تسلسبیر کا بھی تصور ہے, کربلا میں شفاعت کا بھی تصور ہے, کربلا میں نماز بھی ہے, کربلا میں روزہ بھی ہے, کربلا میں حج بھی ہے, کربلا میں زکات بھی ہے, کربلا میں خمس بھی ہے, کربلا میں جہاد بھی ہے, کربلا میں امر بالمعروف بھی ہے, کربلا میں نہی عن المنکر بھی ہے, کربلا میں تولا بھی ہے، کربلا میں تبرا بھی ہے، کربلا میں واجبات بھی ہیں، کربلا میں محرمات بھی ہیں، کربلا میں اخلاقیات بھی ہیں، کربلا میں حقوق کی ادائیگی کا تصور، کربلا پوری زندگی پہ حاوی ہے۔
اور محمد والے محمد صلوات،
محمد صلوات، محمد والے محمد۔
کربلا ایک زندہ وسیع اور جامع اور ہماگیر مکتب فکر ہے، کربلا ایک عظیم میدان عمل ہے، کربلا انسانیت کی معراج کا نام ہے، کربلا بشری اقدار کی سربلندیوں کا نام ہے، کربلا صبر و استقامت کا عظیم مدرسہ ہے، کربلا حق و صداقت کی عظیم درسگاہ، کربلا مظلومیت کا سب سے بڑا روشن منارہ ہے، کربلا ظلم کے لیے پیغام اجل ہے، پیغام موت ہے، کربلا طاغوت پرستی کی نفی ہے، کربلا خدا پرستی کا جیتا جاگتا کردار ہے۔
سبحان اللہ،
کربلا کو کوئی سمجھے تو صحیح، کربلا کیا ہے؟ سب کچھ کربلا میں، اور ہم ہیں کربلا والے، تو پھر ہمارے پاس سب کچھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ عزیزو، جس کو خزانے کی کنجی دے دی گئی ہو، یہ ہے خزانے کی کنجی تمہارے ہاتھ میں، وہ شخص مفلس بنا رہے، فقیر بنا رہے، غریب بنا رہے، فاقے کرے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ تمام سعادت و کامیابی کے حصول کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، کربلا کی شکل میں، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، لیکن اس کے باوجود ہماری صورتحال۔ عزیزو، اگر واقعی ہم کربلا سے متمسک ہیں، صرف کربلا سے، صرف کربلا سے، تو سمجھیے کہ پورا دین ہمارے ہاتھ میں اور پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ شاعرانہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ ائمہ معصومین کے ارشادات سے استفادہ ہے جس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کربلا سے صرف تمسک ہو جائے۔ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتی ہیں، الگ نہیں ہو سکتی، جب وہ آ جائے گی بنیادی چیز، تو اس کے ساتھ اس کے سارے جزیات ہاتھ میں آئیں گے۔ پروردگار عالم نے تین عظیم چیزوں کو خلق کیا، عقل کو خلق کیا، حیا کو خلق کیا، دین کو خلق کیا، اور جب جناب آدم پیدا ہوئے تو پروردگار عالم کے حکم سے جبرائیل جناب آدم کی خدمت میں آئے کہ معبود نے آپ کے پاس تین تحفے بھیجے، ایک کا نام ہے عقل، دوسرے کا نام ہے دین، تیسرے کا نام ہے حیا، ان تین تحفوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا، ان تین تحفوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے اور دو کو چھوڑ دینا ہے۔ جناب آدم نے غور کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، اگر ان تین میں سے کسی ایک ہی کو انتخاب کرنا ہے تو میں عقل کو لیتا ہوں اور بقیہ دو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عقل کو لے لیا، جناب آدم کو دین نہیں پیارا تھا، جناب آدم کو حیا نہیں پیاری تھی، لیکن نہ دین کی بات کہی، نہ عقل کی بات، نہ حیا کی بات کہی، کہا کہ میں عقل کو لے لیتا ہوں۔ جب جناب آدم نے اپنا انتخاب بتا دیا کہ میں عقل کو قبول کرتا ہوں، تو جبرائیل امین نے دین سے اور حیا سے کہا کہ اب تم دونوں واپس چلے جاؤ، اب تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ آدم نے عقل کو منتخب کر لیا، تین چیزوں میں سے ایک ہی چیز لینا تھا، تو دین نے اور حیا نے دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے مقرب بارگاہ الہی فرشتے، اے جبرائیل امین، ہماری مجبوری ہے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ نے دین کو خلق کیا، حیا کو خلق کیا، تو اس سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ ہمیشہ عقل کے ساتھ رہنا، جہاں کہیں عقل ہو وہیں دین بھی ہو، جہاں کہیں عقل ہو وہیں حیا بھی ہو۔ تو چونکہ پروردگار عالم نے ہمیں عقل کا پابند بنایا ہے اور آدم نے عقل لی ہے، لہذا دین بھی انہی کے پاس ہوگا، عقل بھی انہی کے پاس ہوگا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد،
اللہم صل علی محمد والے
تو جب ہم نے کربلا کو لے لیا اور کربلا میں سب کچھ ہے تو پھر ہمیں دیندار بھی ہونا چاہیے, ہمیں باہمر بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس عقیدہ بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس کردار کی بلندی بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس اوصاف حسنہ بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس بہترین اخلاق بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس رحم دلی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے, ہمارے دل میں یتیم سے پیار بھی ہونا چاہیے, ہمارے دل میں بیواؤں کی سرپرستی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے, ہمارے دل میں غیرت بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس حیا بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس شعور بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس علم بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس ادراک بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس تمام عادات و اطوار حسنہ بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس زندگی کا بہترین طریقہ بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس پوری کائنات جن اوصاف و کمالات کے لیے ترستی رہتی وہ سارے کے سارے اوصاف و کمالات ہونا چاہیے. صبر ہونا چاہیے, استقامت ہونا چاہیے, حق گوئی اور حق بیانی کا کلیجہ ہونا چاہیے, مظلوم کی حمایت و پشت پناہی کا جذبہ ہونا چاہیے, ظالم اور وقت کے یزیدوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا ارادہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ کربلا ایک زندہ مکتب فکر ہے, ایک روشن واقعیت اور حقیقت ہے. یہ سب ہمارے پاس ہونا چاہیے اس لیے کہ کربلا میں یہ سب کچھ ہے. مگر صورتحال کیا, ہم زبان سے کہتے ہیں لعن اللہ, زیارت پڑھتے نہیں پڑھتے, لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. مولا ان لوگوں پر بھی لعنت جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا, ان لوگوں پر بھی نفرید جنہوں نے آپ کو قتل کیا, ان لوگوں پر بھی نفرید جنہوں نے آپ کے ظلم اور قتل کے واقعات کو سنا اور اس پر رضامندی ظاہر کی, دل سے راضی رہے, ظالم کے ظلم کو پسند کیا. توجہ, تو زبان سے ہم زیارت بارسا پڑھے, زیارت عاشورا پڑھے, تمام دنیا کے ظالموں پر لعنت بھیج رہے, ان سے برات کر رہے, ان سے نفرین کر رہے, لیکن جب ہمارے اپنے ماحول میں, ہمارے اپنے دور میں, ہمارے اپنے زمانے میں کوئی ظالم دکھائی دیتا ہے, کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو, ہم اس کے خلاف زبان کھولتے ہوئے اپنے مفادات کو کھو دیتے ہیں. جان کی محبت کیوں دل میں پیدا ہوتی ہے, مال کی محبت کیوں دل میں پیدا ہوتی ہے, اولاد کی محبت کیوں آڑے آتی ہیں, مصلحتیں کہاں سے آ جاتی ہیں, یہ ساری کے ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں, زبان سے تو ظالموں کے خلاف نفرت کر رہے ہیں, یعنی کل کا یزید جو باسر جہنم ہو گیا ہم اس کو قابل لعنت بتاتے ہیں, آج کا یزید جو آج بیٹھا ہوا حکمرانی کر رہا ہے, لوگوں سے اپنی بیعتیں لے رہا ہے, ہم حسین والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آج کی یزید کے خلاف زبان کھولتے ہوئے گھبراتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد والے محمد. بات پوری قوم کی ہو رہی ہے, چند افراد کی, کسی سامعین کے, کسی ایک خاص طبقے کی, ونڈسر کے لوگوں کی بات نہیں ہے, کینیڈا کے افراد کی تنہا گفتگو نہیں ہے, بلکہ ہم جہاں جائیں, اور اس میں صرف آپ نہیں ہیں, میں خود بھی مخاطب ہوں. عزیزان محترم, جو ہماری صورت حال ہے, عام صورت حال ہے, اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اسی صورت سے ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. یہ زیارت کے الفاظ اور زیارت کے جملے کتنے حکیمانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور ہم تک پہنچائے گئے, معصومین کے الفاظ. اے شہداء کربلا, اے کاش کہ ہم بھی کربلا میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے تو کامیابی کے مالک بنتے, کوئی ہم مظلوم کی حمایت و سرپرستی کو ہم اپنے لیے کامیابی کا سرچشمہ تصور کرتے ہیں. زیارت کی لفظ یہ ہیں, لیکن آج کا مظلوم اگر اس کا حق پامال ہو رہا ہو, آج کا کمزور اور پسماندہ طبقہ اگر اس پہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں, آج کا دباؤ کچلا انسان, آج کا مسلمان, اس سلسلے میں ہم کوئی بات کہتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ عزیزان محترم, کبھی آپ نے اس کا سبب اور اس کی وجہ غور کی؟ اب میں اپنے موضوع سے بات کو مربوط کرتا ہوں. بات صرف اتنی سی ہے کہ عام مسلمانوں نے نماز کی روح کو چھوڑ دیا ہے, روزے کی روح کو چھوڑ دیا ہے, حج کی روح کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے یہی بیہیویئر, یہی برتاؤ, یہی ٹریٹمنٹ اتفاق سے کربلا کے ساتھ کیا ہے. کربلا کے جسم کو اپنے کاندھوں پہ لے کے ڈھو رہے ہیں, کربلا کی روح کہاں گئی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. کربلا کی روح ہمارے ہاتھ سے چلی گئی, زندہ کربلا ہمارے پاس نہیں. کربلا کو ہم نے بے عملی کی نظر کر دیا ہے. اور عزیزان محترم, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یا تو ہم کربلا کو سمجھے نہیں, اور یا پھر ہم نے کربلا کے مقصد کو صرف فرش ادا اور امام بارگاہوں تک محدود کر دیا. ایک تجزیہ ہے, بات بہرحال تلخ ہے, لیکن اگر سچائی ہو اور کڑوی صحیح تو اسے قبول کرنے کا جذبہ اور اپنے اندر ضرب پیدا کرنا چاہیے کہ یا تو ہم کربلا کو سمجھے رہے ہیں اور یا پھر ہم نے کربلا کو امام بارگاہوں تک محدود کر دیا, فرش عزا تک محدود کر دیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے ضمیر سے پوچھتا ہوں, آپ کے دلوں سے سوال کرتا ہوں کہ عزیزو سچ بتائے, کیا کربلا اسی لیے وجود میں آئی تھی کہ ایک قوم زمانے میں پیدا ہو اور بیٹھ کے صرف اور صرف یا حسین کر کے روئے؟ کیا کربلا صرف رونے اور رولانے کے لیے وجود میں آئی تھی؟ یہ بات آپ کے سنے ہوئے ان تصورات کے خلاف ہے جو اب تک بیان کیا تھا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو روئے گی, جو تمہارے شہداء کا ماتم کرے گی, جس کے بچے تمہارے بچوں پہ روئیں گے, جس کی عورتیں تمہاری عورتوں کا ماتم کریں گی, جس کے جوان تمہارے گھر کے جوانوں کا ماتم کریں گے, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. تو ہم پیدا ہوئے رونے کے لیے. یہ بات آج تک آپ کے کانوں میں پڑتی رہی, نہیں پڑتی رہی, میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں, کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم رونے کے لیے نہیں ہیں, رونے کے لیے, لیکن رونے کا مقصد کیا ہے؟ آیا رونا اور گریہ منزل ہے یا منزل تک پہنچنے کا